مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ فیس ٹو فیس لے کر حاضر ہیں، نہ صرف باب المدینہ کراچی بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے 24 سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے، ہم ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. کافی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں، چند نمائندہ اسلامی بھائی نگران شورا کی بارگاہ میں حاضر ہیں.
سب سے پہلے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے شہر سے آ کر ہم آپ کے دیدار کے لیے، اور تو دل میں جو ٹھنڈک ہم آج محسوس کر رہے ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ حاجی حبیب صاحب ان شخصیت کے لیے سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور سبحان اللہ ہی کہوں گا میں، کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے میں ملا ہوں، جس انداز سے، جس خوبصورتی سے وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں، تو ایک ٹھنڈی ہوائیں سب طرف سے چلی آ رہی ہے. یہ تو آپ کے اپنے ہوئے نا، تو ہم تو گیسٹ ہیں تو اس لیے
یہ تو ہمارے اپنے ہوئے نا.
جی جی،
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہم سب اپنے ہو جائیں.
الحمدللہ، میں چاہ یہی رہا تھا کہ آپ کچھ کہیں تاکہ مجھے ذرا سا حوصلہ مل جائے.
اصل میں وہ تعارف میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی غیریت آ گئی ہے، اور اپنوں میں تعارف کہاں ہوتا ہے، اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا. مجلس جو ہے اس نے کوششیں کی ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر آپ سب سے ملاقاتیں کی، آپ سب کو دعوت دی. یہ خوش قسمتی ہماری جو ماشاء اللہ ہم اپنے شہروں سے، اپنے گھروں سے نکل کر اس وقت میدان مدینہ میں
ماشاء اللہ
جمع ہوئے ہیں.
الحمدللہ،
میں اکاڑا کے بہت بڑے مفتی صاحب، حال میں انتقال ہوا ہے، حضرت مفتی غلام علی اکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے میں سنا کرتا تھا. یہ جمعہ پڑھانے کبھی آتے تھے، کبھی کبھی گلزار ابھی مسجد، یہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، من زارا مغفوراً سارا مغفوراً.
واہ،
جو بخشے ہوئے کو دیکھتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے. یہ حسن زن پر مبنی ہوتا ہے، حالانکہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے کہ کون اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے ایک حسن زن قائم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور یہ اللہ کے حضور دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، تو جو بھی اللہ کا بندہ اس سے مانگتا ہے وہ دعا قبول فرمانے والا ہے. لیکن نیک بندوں کا ایک اپنا قرب ہوتا ہے، وہ ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے بعض بندوں کی نشاندہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر قسم لے لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. تو یوں دور دراز سے سفر کر کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول کرے.
آمین.
اور ہمارا یہ آنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے.
آمین.
اور امیر اہل سنت کی جو برکتیں دنیا بھر میں عام ہو رہی ہیں، ان برکتوں سے ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے.
آمین.
بہت صدیوں کا سلسلہ ہے اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہوئی جو ماشاءاللہ دور دراز سے اسلام بھائی آئے ہیں. میں نے تو ویسے آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، دعوت بھی دے دیتا ہوں کہ اس بار دعوت دے کر لایا گیا ہے، آئندہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کسی کو دعوت دے کر لے کر آئیں
انشاءاللہ.
کیونکہ حدیث پاک میں بلے کو انی ولو آیا، حدیث پاک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے. تو آپ جو جانتے ہیں، کسی کو آپ نے کہا نماز پڑھ لو، نماز فرض ہے، تو جو جس سے بن پڑتا ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر، اسے چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے پیغامات کو امت تک پہنچائے. تو آپ سب سے یہی مدنی نتیجہ ہے، جب بھی یہاں سے جائیں گے تو ایک عزم لے کر ضرور جائیے گا، یہ جانے کے بعد ہم نے روزانہ کسی نہ کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دے کے اس کو مسجد میں لانا ہے. یہ ایک عزم ہوگا آپ کا, ارادہ ہوگا آپ کی, نیت ہوگی. اس میں دو فائدے ہوں گے, ہمیں خود نماز پر استقامت ملے گی, دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی بے نمازی کو نمازی بنا دیا تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. ویسے بھی دنیا میں انسان فیوچر پلاننگ کرتا ہے, آپ وہ ہمیں, ہم سب فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو کوئی ایسا انتظام کرو یار کہ بعد میں کام آتا رہے. تو حقیقت تو ہے کہ دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, یہ تو کہ تجربات ہیں, لیکن سچی بات یہ کہ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا سوائے منکر نکیر کے. تو اس جگہ کی تیاری کرے جہاں واقعی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دنیاوی لحاظ سے, کیونکہ جتنے پوچھنے والے ہیں نا سارے چھوڑ کر آ جائیں گے, کوئی پوچھنے کے لیے کھڑا نہیں رہے گا. تو وہاں کی تیاری بہت ضروری ہے, اور اس کی تیاری کے لیے جیسے یہاں آدمی اپنا فیوچر یا اپنا بڑھاپا سیکیور کرنے کے لیے کوئی جائیداد بنا لیتا ہے, کوئی بینک بیلنس بنا لیتا ہے, کوئی اپنی ایسی انکمنگ ارننگ کو جنریٹ کر لیتا ہے کہ اب فیوچر میرا سیف ہو جائے, تو اسی طرح مین فیوچر ہے ہمارا قبر و آخرت کا. یہاں رہ کر میری آپ سب سے مدد انتجا ہے, یہاں رہ کر کوئی ایسا کام ضرور کر جائیے گا کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں ہم عمل نہیں کر سکیں گے, لیکن زمین پر کوئی ایسا عمل چھوڑ کے ضرور جائیے کہ وہ کرے اور ہمیں فائدہ زمین کے نیچے. تو یہ موقع زمین کے اوپر رہ کر تو مل رہا ہے, جس دن ہم زمین کے نیچے چلے گئے ہمیں یہ موقع ملنا نہیں ہے. تو بہت پرفیکٹ مینٹیلیٹی اور ایکیوریٹ مینٹیلیٹی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ زمین پر اوپر رہ کر وہ کام کر جائے جو اس کو زمین کے نیچے کام آ جائے. اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آپ کم از کم یہ ماں بھی نیت کرے, میں بھی نیت کرتا ہوں, جتنے بھی ماشاءاللہ اسلام میں موجود ہیں, کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی کوشش کریں کہ بے نمازی کو نمازی بنانے کی.
انشاءاللہ
یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, جو نمازی ہیں ان کو صحیح نمازی بنانے کی. جیسے آپ لوگ آپ کے فیلڈ کے لوگ ہیں, کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے آپ میں سے کسی کی تال تر تبدیل ہوتا ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہی ہے اسے کوئی سیکھا وکھا ہے ہی نہیں, ادھر ادھر سے آ گیا ہے, فیلڈ نہیں ہے اس کی. ایسا ہی ہے, وہ موسمی کسائی ہوتا ہے جو بکرا کاٹنے کے لیے بکرا عید میں آ جاتے ہیں, بیرا گھر کرتے ہیں کھالوں کا اور گوشت کا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کے مطابق اس کی اتار چڑھاؤ کو اور اس کی پلس مائنس کو سمجھتا ہے. اب ہماری فیلڈ ایک مذہبی فیلڈ ہے, ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے, مسلمان ہونے کی ایسے ایسے ہم سب ماشاء اللہ ایک مینٹیلٹی رکھتے ہیں, لیکن ہر آدمی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. تو ہماری فیلڈ جیسے کہ میں خود 25 سال ہو گئے میں دعوت اسلامی کی فیلڈ میں ہوں, تو میرا ایک مذہبی ایکسپیرینس ہوگا نا. ہر ایک آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں, کوئی اسپورٹس میں ہوتا ہے تو کوئی مذہب میں ہوتا ہے, کوئی کس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کی بات یا آواز کو دیکھ کر اس کی اچھائی یا برائی یا کمزوری یا بہتری کو سمجھ لیتے ہیں, اس طرح مذہبی فیلڈ میں رہنے والا یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے. اور کسی کا باتھ روم کے اندر غسل نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن مسجد میں پڑھی گئی نماز تو نظر آتی ہے, وضو خانے پر بیٹھا وضو تو نظر آتا ہے. تو سوچتے یہ ہیں کہ جب دنیا کو دیکھ کر یہ نہ نماز صحیح کر سکا نہ وضو صحیح کر سکا, تو جو دکھتا نہیں ہے اسے غسل کیسے صحیح کیا ہوگا؟ وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے, نہ دیکھ سکتے ہیں, وہ تو سیکھنا پڑے گا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے, مدنی التجا ہے کہ ایک تو نمازی بنانا ہے, دوسرا اپنے سمیت دوسروں کی نمازوں کو درست کرنا ہے. آپ بھلے 2 گھنٹے دیں, 3 گھنٹے دیں, 4 گھنٹے دیں, ایک پریکٹیکل نماز کا ہو جائے. میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کی بات ہے,
ٹھیک
ہے, یہ نہیں کہتا کہ آدھے گھنٹے میں ہماری نماز صحیح ہو جائے گی,
ہائی لائٹ ہو جائے گی.
آدھے ایک گھنٹے میں کم از کم یہ سمجھ آ جائے گی کہ میری نماز میں درستی کا ہے
کمیاں
اور میری نماز میں غلطی کا ہے. اب یہ کہ جو درستی ہے اس پر شکر ادا کریں گے, جو غلطی ہے اس کو درست کر لیں گے. تو اگر آپ کے سفر کے اندر آپ کی نماز کی درستی کا کام ہو جائے, مسٹیکس جو ہماری ہیں ہمارے سامنے ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, تو جو کام برسوں میں نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ لمحوں میں ہو جائے. تو یہی چیز جب آپ کے سامنے ڈکلیئر ہوگی نا کہ یہ غلط ہے میرے اندر, تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یار اب اوروں کا کیا حال ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر ایک جذبہ بھرے گا جس کو ہم اپنی دعوت اسلامی کے اس میں ایک مدنی مقصد کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ مقصد جو ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس میں میں نے نماز کو جو لیا ہے نا, اس کی میں آپ کو بنیاد بتا دیتا ہوں, پھر آپ کے سوالات آپ کریں. قرآن پاک میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز میں وہ طاقت دی ہے جو اس کے پڑھنے والے کو برائی سے بھی روکتی ہے, بے حیائی سے بھی روکتی ہے. یعنی میں روکوں, یہ روکیں, جو بھی کوشش کرے وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرے رب نے نماز خود ایک ایسی عبادت عطا کی ہے کہ جو بندہ اس نماز کو پنچولیٹی کے ساتھ پڑھے گا, یہ نماز خود اس کو برائی اور بے حیائی سے روک دے گی. تو اب یہ کہ جب یہ نماز درست ہو جائے گی نا, تو میرے رب کی رحمت سے سارے کام اپنے آپ درست ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب یہ بس تھوڑی سی جو ہماری ہوتی ہے بات خوش فہمی کہ ہماری نماز درست ہے, کیونکہ ہم نے دیکھ کر نماز پڑھی ہے, ہم نے سیکھ کر نہیں پڑھی. یہ یاد رکھیے گا, امام کی, والد کی, دادا کی, یا کسی کی بھی, بھائی کی, ہم نے آج تک نماز سیکھی نہیں ہے. تو نماز سیکھنے سے آتی ہے. دنیا کا کوئی فن بھی دیکھ دیکھ کر نہیں سیکھ جاتا جب تک سیکھتا نہیں ہے. تو یہی میری مدنی التجا ہے آپ سے.
آپ جیسی بھی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, ہمیں تو نبی کی بات ماننی ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. یہ حدیث ہے, جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. اچھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے نماز پڑھتے دیکھا. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ حدیث میں آ گیا, صحابہ کرام کے اقوال میں آ گیا, وہی باتیں کتاب میں آ گئیں. اب جس نے اپنی نماز صحیح پڑھنی ہے اس کو نماز پڑھنی ایسی پڑھے گی جیسے ہمارے نبی نے پڑھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کو اس سے کیا ہے, یعنی کہ
ہم کو کچھ بھی
اللہ
نہیں,
اللہ تعالیٰ قبول میری کرے گا, تم آپ اپنی نماز کا خیال رکھیں.
جو لوگ اس طرح جواب دیتے ہیں نا, وہ بےچارے تھوڑے سے وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, جلبون کچھ ان کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے.
مختلف لوگ اپنے اپنے طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں, تو پھر یہ شاید کہنا مناسب ہو کہ بھائی جس کا اپنا اپنا طریقہ ہے تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں.
دیکھیں, یہ طریقہ کار کی جو بات ہے نا, یہ بہت واضح ایک ڈسکشن ہے کہ ہمارے سامنے چند مذاہب ہیں اور یہ سارے مذاہب اہل حق ہیں. حنفی مذہب ہے, شافعی مذہب ہے, مالکی مذہب ہے, جی ہاں وہ فقہی مذہب ہی کہلاتا ہے. اس کو علماء نے مذہب لکھا ہے. آپ طریقہ لکھ لیں, فقہ لکھ لیں چلے. ایک طریقہ کار حنفی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی زبان میں عرض کر دیتا ہوں, میرے لیے کوئی حرج نہیں ہے, میرے میں بہت فلیکسیبلٹی ہے.
میں معافی چاہتا ہوں.
کوئی حنفی طریقے سے نماز پڑھتا ہے, کوئی حنبلی طریقے سے نماز پڑھتا ہے, کوئی شافعی طریقے سے نماز پڑھتا ہے, کوئی مالکی طریقے سے نماز پڑھتا ہے. یہ چاروں امام جو ہمارے ہیں, یہ چاروں امام حق ہیں. جو ان کے نزدیک درست طریقہ تھا وہ ہم تک پہنچا دیا. اب چونکہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں, ہم حنفی ہیں, تو ہم نماز حنفیوں کے طریقے پہ پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی شافعی طریقے پہ نماز پڑھتا ہے اور شافعی ہے تو ڈزنٹ میٹر, صحیح ہے. اگر
سوال یہ کرنا تھا کہ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں, ترجمہ وغیرہ قرآن پاک میں ہے, چلے نماز پوری پڑھتے ہیں, نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوتی, قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں اس کا ترجمہ بھی یاد رکھنا واجب ہے یا صرف صورتوں سے نماز کمپلیٹ ہے؟
قرآن مجید کا ترجمہ یاد رکھنا کوئی واجب نہیں ہے. قرآن مجید درست پڑھنا ضروری ہوتا ہے. قرآن مجید درست آنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی درست ہو جائے گا. آپ کو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آنا جانا بھی نہیں ہے. ہمارے ویسے اصطلاح آنا جانا ہے,
لیکن
میں آنا ہی آنا کروں گا. میں ایگزٹ دروازہ نہیں رکھنا چاہتا.
ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں کہ بعض اوقات امام مسجد جمعہ کی نماز کے دوران کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں نماز میں جس کا ہمیں ترجمہ معلوم نہیں ہوتا, ہماری وہ کنیکشن نہیں ہو پاتا کہ اللہ کے حضور ہم کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین, وہ تو ہمیں سارا سمجھ میں آگے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, لیکن اس کے بعد جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم بالکل بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے. صرف ہمیں یہ تو احساس ہوتا ہے کہ یقیناً قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, تو کیا اس کا ہمیں پورا اجر ملے گا؟
ہم نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں اور درست تلاوت ہو رہی ہے اور ہم شرعی تقاضے پورے کر کے تلاوت سن رہے ہیں, تو انشاءاللہ ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ اعزاز ہے. میرا خیال ہے شاید آپ میں سے کئیوں کو تجربہ ہو کہ آپ کو قرآن مجید کی آیت کریمہ جو پڑھی جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن رونا آ رہا ہوگا.
ایسا
ہو ٹھیک ہے. اب آپ نے جو اشعار پڑھے سمجھ میں آئے گا تو جھومیں گے نا, اگر سمجھ میں نہیں آئے تو جھومیں گے کیسے؟ یہ تے لیکن میرے رب کے کلام کا یہ اعزاز ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا نا تبھی مسلمان جھومتا رہتا. یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا پڑھنے والا. جیسے عموماً خوش اعلان قاری صاحب ہوتے ہیں, کتنوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بس پیچھے ہاتھ باندھ کر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, امام صاحب سورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں. اصل میں قرآن مجید جب تلاوت کیا جاتا ہے نا تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ رحمت کا می برستا ہے کہ اس رحمت کے برستے می میں دل کا زنگ دھلتا ہے. جب دل کا زنگ دھلتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بندے کی کیفیت بنتی ہے صحیح قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے. اللہ کرے کہ ہم صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں.
قبلہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر نماز بھول جائے کسی مسلم کو بھی, میرے جیسے کئی نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور جو وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر غور سے سنی جائے تو پھر بھی آپ کی نماز جائز ہے؟
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تلاوت نہ آتی ہو امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے, جی امام جی کی تلاوت اس کی جی بھی کافی ہوگی؟
جی بالکل.
امام کی قرات, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کی قرات یا مقتدی کی قرات ہے. جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اقتدا کریں گے تو امام کی قرات ہی ہماری قرات ہے. یہ تو ایک بہت اچھا واقعہ ہوا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ لوگ مناظرہ کرنے کے لیے آئے, اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو اب اتنے سارے تھے, مناظرہ اسی موضوع پہ تھا کہ بھائی امام کے پیچھے قرات کرے گا مقتدی؟ امام اعظم فرماتے تھے نہیں کرے گا. تو بات بحث یہی تھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مناظرہ کریں. کہا ٹھیک ہے, اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے, اب سارے ادھر سے کوئی بولتے کوئی ادھر سے بولے کوئی ادھر سے بولے. امام اعظم نے فرمایا میں کس کس سے بات کروں گا, آپ سب اپنا ایک نمائندہ بناؤ اس کو میرے آگے کرو, میں اس سے بات کر لیتا ہوں. سب نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب اس کی ہار تمہاری ہار, اس کی جیت تمہاری جیت, اس کی بات تمہاری بات, اس کی چپ تمہاری چپ, یوں کر کے تھوڑا بہت میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے یہی ہے. تو کہا ٹھیک ہے مناظرہ ختم ہو گیا, جیسا تم نے اس کو بنا دیا اور تم چپ ہو گئے, جیسا ہم نے ایک امام بنا دیا ہم بھی چپ ہو گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
تو یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا.
بابا جی
میں بابا جی کہا ہوں,
عرض کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں یا کچھ نہیں جانتے ہوں گے, تو کیونکہ شوبز سے کافی لمبا میرا ٹائم رہا ہے, تقریباً 40 سال ہو گئے اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنی عمر کب گزر گئی ہے. تو الحمدللہ مسلمان ہوا میں, ابھی تک فیملی میں آتے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ماشاء اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کیا میں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکتا ہوں جا کر؟
غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے, کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان کو قرآن پر ایمان رکھنا ہے, غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے, کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ بخشش نہیں ہوگی ان کی, اس کا فیصلہ فرما چکا ہے, تو ہم سب اس کے پابند ہیں. اچھا آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں, اگر آپ کی اجازت تو میں کچھ سوال کر لوں.
جی
میں کچھ میں مجھے بھی تو موقع ملا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا. ابھی پچھلے دنوں ہم ہالینڈ میں تھے تو وہ عمران خان نا ہیں, مجھے وہی پتا چلا ایک عمران خان مشہور سنگر ہیں, پھر یہ ملے تھے ہم گاڑی میں گئے تھے ساتھ. انہوں نے ایک بہت ریئلٹی اور آنےسٹی کے ساتھ ایک بات کی, میں تھا اور عبدالحبیب بھائی تھے اور ایک اسلام بھائی اور تھے. دیکھا میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہو, بٹ میں نے اسی کے اندر گرو اپ کیا ہے, سو مطلب وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے تھے کہ میں اس سے
نکل جاؤں
نکل پاؤں, مگر وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ مائی وے از رانگ وے, یہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے. اور یہ ایک میں نے ایک اچھی چیز دیکھی, اور آپ کی فیلڈ میں ایسے بات ملتے ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. جیسے ایک شخص بے نمازی ہے تو یہ تو نہیں بولے گا نا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں صحیح کر رہا ہوں, وہ یہ تو کہے گا نا جو میں کر رہا ہوں وہ ہے غلط. ایک شخص شراب پیتا ہے تو یہ تو نہیں بولے گا کہ میں شراب کا عادی ہو گیا ہوں تو میں کر صحیح رہا ہوں. غلط کو غلط کہنا ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ آدمی غلط کو غلط کہے. اب جس فیلڈ میں موسیقی ہوگی, جس فیلڈ میں بے پردگی بے حیائی اللہ کی نافرمانی ہوگی, سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس فیلڈ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ہماری زبانوں پر چڑھنا ایک الگ بات ہے, لیکن ایک مسلمان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کا فضل نہیں کہہ سکتے. اللہ کی نافرمانی اس کا فضل نہیں ہو سکتا. اس کا فضل وہی ہے جو اس کی شکر گزاری کے ساتھ ہو اور اس کی رحمت کے ساتھ ہو اور اس کی فرما برداری کے ساتھ ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ماشاء اللہ. یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے کہ اس کو مطلب ایسی چیز نعمت ملی ہے. تو یہ اس فیلڈ میں شو بز کی فیلڈ میں جو جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا تو اس کا کوئی میں آپ کے ذریعے حل چاہ رہا ہوں. میں آپ سے کوشچن آنسر نہیں کروں گا ایسے ہی ہوں. میں آپ سے حل چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس فیلڈ میں ہیں تو یہ بھی ایک کام آپ لے کر جا سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا نماز غلط کو غلط ماننے میں یہ تو بڑا پن ہے. آدمی غلط کو غلط مان لے اس میں میرا خیال ہے بحث کرنے کی ہمیں حاجت ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ بھی ایک کام کریں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے وہ اپنے بندے کی کون سی ادا کو پسند کر کے اس کی مغفرت فرما دے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے کہ اس کی ادا پسند آ گئی. ایک شخص نے 99 قتل کیے 99 قتل کرنے کے بعد وہ شخص ایک کے پاس آیا کہا کہ میں نے 99 قتل کیے کیا میری مغفرت ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ چل چل ابھی 99 قتل کر کر آیا ہے وہ مغفرت کی باتیں کر رہا ہے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا. تو اس کا 99 کر دیا اس نے سینچری پوری کر دی کلے وہ 100 ہو گئے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو لیکن خلاصہ عرض کر رہا ہوں. وہ کسی اور مذہبی شخص کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں کیا میری مغفرت ہو جائے گی. تو اس کو کہا گیا کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے تو ایک کام کر سچی توبہ کر اور فلاں بستی کی طرف جاؤں اللہ کے نیک بندے رہتے ان کے ساتھ رہے. وہ چلا راستے میں پہنچا تو اس کی دم نکل گیا. موت کا وقت اس کا آ چکا تھا. وہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے اس کو لینے کے لیے. اب رحمت کے فرشتے کہیں کہ یہ توبہ کر کے نیکوں کی طرف جا رہا تھا ہم اسے لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 قتل کر کے آیا ہے ہم لے جائیں گے. اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا کی پیمائش کرو. اگر یہ بندہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں تم لے جانا. اگر یہ اپنی پرانی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں تم لے جانا. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے نا تو اہتمام فرماتا ہے. میں اتنا سا جانتا ہوں. اس کی مرضی ہے کہ میں اس کو بخشوں گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی مرضی ہے کہ میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہمارا رب ہے وہ قادر مطلق ہے. اب جب پیمائش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹنے کا حکم دیا. زمین سمٹ گئی اور جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا. رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے اور اس کی مغفرت و بخشش کا سامان ہو گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے. اچھا کون سا عمل اس کو کئی گناہوں سے چھٹکارا دلا دے. جیسے ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا. حدیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. مختلف عبادات کے بارے میں بات چیت ہوئی نا, بدکاری کے بارے میں, شراب کے بارے میں, جھوٹ کے بارے میں. یعنی کہ میں سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا, میں کوئی ایک کام چھوڑ دوں گا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ مت بولنا. ٹھیک ہے طے ہو گیا. باہر گئے. باہر جانے کے بعد جب شراب پینے کا وقت آیا تو جب شراب کا جب مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں منع تو نہیں کر سکوں گا میں نے شراب نہیں پی کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو اسے شراب چھوڑ دی. بدکاری کے پاس گیا, زنا. کہا کہ اگر مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے تو کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے تو آقا کی بارگاہ میں قبول کرنا پڑے گا. تو اسے وہ بھی چھوڑ دیا. یوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا آقا آپ نے مجھ سے ایک ایسا کام کروایا جس سے میرے سے ہر کام چھوڑوا دیا. کوئی ایک کام ایسا بندے سے ہو جاتا ہے جو اس کے لیے بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی ایک چیز جو کہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اسے اللہ تعالیٰ کا کرم کہنا. جیسے بعض اوقات جواری ہوتا ہے نا, جواری. میں پہلے خارادر میں رہتا تھا, وہاں بہت پرچیوں کا کاروبار ہوتا تھا نا, پرچیاں بیچتے تھے. جوا ہے اور دکان پہ اتنا بڑا بورڈ لگا دیتے یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جیسے پولیس پکڑ کر نہیں لے گئی نا اب تک. معاذ اللہ, مطلب یہ کہ وہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرے دیگر کا میرا ایمان سلامت ہے, میرا دین سلامت ہے تو الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی برائی کو کہے گا یہ آقا تمہارا کرم ہے جو یہ برائی اب تک میں باقی ہوں, تو یہ تو جرت ہے نا. جیسے بعض لوگ عمرے پر حج پہ جاتے ہیں
رشوتیں دے کر جاتے ہیں, جھوٹ بول کے جاتے ہیں, گناہ کر کے جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کو کرم کون بولے گا؟ برائی کرم نہیں ہے, کرم اچھا ہی ہے. کرم وائٹ ہے, بلیک نہیں ہے.
سبحان اللہ.
کرم نور ہے, اندھیرا نہیں ہے. فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. میں جو ماحول میں نہیں تھا دعوت اسلامی کے, تو وہ اس وقت سے کئی ایسے مطلب آپ کے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, ایک تعداد ہے جس نے اپنے ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہے. دعوت اسلامی نے ہم سے بہت کچھ چھڑوایا ہے, ورنہ جہاں قاضی کوٹ اسپورٹ پر آپ کی ٹکٹیں بکتی تھی, بھٹکل مارکیٹ پر بمبئی بازار میں, وہ قاضی کوٹ اسپورٹ والا بھی ٹکٹ بند کی تو وہ بھی دعوت اسلامی کی برکت سے اس نے بند کی, کہ اس کو امیر سنت نے نیکی کی دعوت دی, اس نے دکان بند کی اور باقاعدہ اخبار میں اعلانیہ توبہ کی کہ میں اب نہیں کروں گا, اور ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید دوسرے کاروبار میں عروج و ترقی دی, اس کا نام ہے. تو میں صرف اتنی آپ سے ریکویسٹ کری, یہ میری ایک جسٹ ریکویسٹ ہے, اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پروموٹ کرتے ہیں, کیا پتا یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے کہ یار ان چیزوں میں یہ مطلب ایک تو ہمیں گناہ چھوڑنے, اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے, اور بات تقاضا ہے بشریت یا جو بھی ہماری لالچ ہو یا جو بھی اس کو نام دے دیں آپ, ٹھیک ہے نا, اس میں جو بھی ہو, مطلب یار اس کو کم از کم اللہ کا شکر تو نہیں نہ کہیں گے. یعنی ایک شخص صبح اٹھے فجر کی نماز قضا ہو گئی, بولے کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے میری فجر کی نماز قضا ہو گئی, اب اس کو کیا بولو گے؟ وہ اچھا نہیں بولو گے, کیونکہ اس نے گناہ کیا نا, گناہ کو اللہ کا شکر نہیں کہیں گے. ایک سود خور ہے, سود کھاتے 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 اس کی چار آدمی میں عزت ہے, اب یہ بولے گا اللہ کا بڑا فضل ہے, بھائی تو سود کھاتے کھاتے مشہور ہوا ہے, اور سود تو اللہ سے اعلان جنگ ہے. تو اگر یہ تیرے لیے کوئی نام کا سبب بن گیا تو یہ تیرے لیے آزمائش ہے, تیرے لیے کوئی اچھائی تو نہیں ہے نا. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے آپ, کیونکہ آپ کا اتنا سفر ہونا, یہاں آنا, امیر علیہ سنت سے جس طرح آپ نے والیانہ محبت کا اظہار کیا, مجھے ماشاءاللہ اچھا لگا. اب دیکھو میں نے ماشاءاللہ کہا نا, کیونکہ آپ نے کام اچھا کیا. ایک اللہ کے ولی کی تعریف کی, میں ماشاءاللہ کہوں گا, اور کوئی کسی لڑکی کو بد نگاہی کر کے پھر بولے جو میں نے کہا, تو آپ ہی بولو گے کہ یار خدا کا خوف کر, نظر نیچی رکھ, ایک تو بے شرمی بھی حیائی کرتا ہے, اوپر سے پھر تو یہ کام کر رہا ہے نا, یہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ تھوڑا سا اس میں سپورٹ کریں, میری مدنی التجا ہے کہ اتنا شعور بیدار ہو جائے کہ یار اللہ کی نافرمانی ہے اور اس سے اللہ کا شکر نہیں کہا جا سکتا.
اچھا میرے میٹھے حضرت, میری کنفیوژن دور کریں آپ, کہ میوزک کے حوالے سے ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں, میوزک کے حوالے سے جو سارے میوزک کے لوگ بھی جمع ادھر, جیسے ابرار ہیں وہ بھی میوزک میں ہیں, لیکن ابرار نے میوزک سے انسانیت کی جان بھی بچائی, ہاسپٹل بنایا, کیا وہ میوزک حرام تھا جنہیں لوگوں کی جان بھی بچائی؟
دیکھیں یہ اگر آپ اتنی اوپن ٹاک کرنا چاہتے ہیں, کھل کر
فیس ٹو فیس, آپ کا پروگرام ہے فیس ٹو فیس.
دیکھیں میں ایک بات تو ان کو کلیئر کر دوں, ابرار الحق بھائی کا آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سمپل سی بات عرض کر دوں, اگر کوئی شخص ڈاکہ مار کر کسی غریب کی مدد کرے گا تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟
ناجائز. اچھا میں ابھی آپ کو سارے سمجھ گیا.
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میوزک جو ہے نا, میوزک یہ ہے کہ موسیقی کے بارے میں, موسیقی کوئی ایسی نہیں ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. ہماری میری چھوٹی سی چار سال کی بچی ہے, اس کو بھی کہیں سے آواز آتی ہے تو کہتی ہے کہ ابو میوزک بج رہا ہے. میوزک اب ایسی چیز نہیں ہے, اب تو مطلب بچہ جب جھولے میں ہوتا ہے تو ہمارا تو جھولے کا جو کھلونا ہے نا وہ بھی میوزک بجا رہا ہوتا ہے.
آج کا میوزک حرام ہے کہ جو پیچھے آ رہا ہے میوزک؟ بس میں کہنے کا مطلب یہ ہے,
بانسری کی آواز سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کانوں میں انگلی ڈالنا ثابت ہے.
واہ واہ واہ,
ٹھیک ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بانسری کی آواز کا دور سے آ کر کانوں میں انگلی ڈالنا ثابت ہے. آپ نے نہیں سنا اس کو, بلکہ انگلی کانوں میں ڈال کر اپنے ساتھ والے سے ارشاد فرمایا کہ آواز بند ہو گئی, تو آواز بند ہو گئی, پھر آپ نے انگلی مبارک اپنے کان مبارک سے باہر نکالی. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, جس موضوع پر اتنی حدیثیں ہوں اس پر بحث ہی نہیں ہے. اتنی حدیثیں ہیں قطع نظر اس سے کہ یار کوئی یہ بولتا ہے, کوئی یہ بولتا ہے, کوئی یہ بولتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تو یہ دیکھوں گا کہ میں نے جو قرآن مجید کو پڑھا, جو آیت کریمہ پڑھی, جو اس کی تفسیر پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھا, جو حدیث پڑھی, اس کی شرح پڑھی, جو علماء کے اقوال پڑھے, جو بزرگوں کے اقوال پڑھے, فتاوی رضویہ شریف یا دیگر جو بھی قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں, حدیث کی شروعات پڑھی, ان سب سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہی ہے کہ میوزک حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ ایک بات کریں, یہی موبائل کی ٹیون جو ہماری بجتی ہے, یہ کبھی نماز سے بجی آپ کی؟
بج جاتی ہے کبھی, غلطی
نہیں کبھی کسی کی بجی ہوگی,
کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روحانیت بڑھ جاتی ہے یا بےچینی بڑھ جاتی ہے؟ کیوں؟ نہیں
جائز ہوتی
تو نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات میوزک ہر وہ فرد جو ایک مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ یار یہ چیز جو مسجد میں بجی ہے نا. اچھا یہی بات آپ کے آفس میں بیٹھے ہوئے آپ کا موبائل کی ٹیون بجی آپ کو کوئی بےچینی نہیں ہوئی, آپ کی کلب میں بجی آپ کو کوئی بےچینی نہیں ہوئی, آپ کی گاڑی میں بجے آپ کو بےچینی. یہ مسجد میں آپ کو موبائل کی میوزیکل ٹیون بجے کیوں بےچینی ہوئی؟ یہ اگر ہم یہ بھی سائن ایکسپٹ نہیں کرتے, مطلب ایک واضح سائن میں آپ کو لاجیکل رکھ رہا ہوں.
اسی طرح حضور جنازے کے اندر اگر کوئی میوزک بجائے,
جنازے کے اندر میوزک بجے تو لوگ چار آدمی دیکھتے ہیں یار مردے کو دفن کرنے آیا کیا میوزک بجا رہا ہے. تو میوزک آج بھی مسلمانوں میں ایکسپٹیبل نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, بے عملی کا ہونا اور شے ہے, غلط کو صحیح کہنا اور شے ہے. ہمارا لاسٹ یہاں بھی ایک وہ ہوا تھا نا,
شوبیس سے تعلق رکھنے
والے, شوبیس سے تعلق تھا, کیا نام تھا ان کا یار, بہت محبت کرتے ہیں یار, آفتاب عالم بھائی. آفتاب عالم بھائی نے بھی اسی طرح کے کچھ سوال جواب کیے تھے, تو ان کے سامنے بھی میں نے یہی بہت ساری باتیں رکھی تھی. دیکھیں میں اس وقت مذہبی گیٹ اپ میں ہوں, اگر میں قرآن مجید پڑھوں اور قرآن مجید کی آیت میں غلطی کروں تو مجھے قرآن مجید کی آیت میں غلطی کرنے پر بھی یہ ان کو پتا ہے تو ٹوکیں گے نا. عمران قرآن پڑھ رہے ہو مگر غلطی کی ہے, تم رجوع کرو. میری شرافت کیا ہوگی کہ میں مان لوں اپنی غلطی کو, کہ غلطی غلطی ہوتی ہے, صحیح صحیح ہوتا ہے. یہی میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ اس طرح کی چیزیں جو غلط ہیں جس پہ حدیث موجود ہیں, امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں آپ کے سامنے کتنی حدیثیں پڑھی اور کتنے مطلب کے وہ پڑھے, تو جو غلط ہے غلط ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو ایک ایسا ہم تو پریشان ہے یار, آپ بلیو کریں تو پریشان ہے. یعنی میں جہاں بھی گیا ہوں, آپ بھی دنیا کے ہو سکتا ہے کئی ملکوں میں گئے ہوں, میں بھی گیا ہوں, میوزک ہماری جڑ بنیادوں میں آ گیا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, میوزک ہماری جڑ بنیادوں میں آ گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جس شے نے اتنی خرابی پیدا کی اس شے کو ختم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں, اور جہاں مطلب غلطی ہے وہاں غلطی کو.
یہ جو کامیڈین جو ہیں وہ تو لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتے ہیں.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا, آپ کو پتا ہے حدیث میں
جی,
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مزاح, دیکھیں مزاح کہیں گے, لفظ کامیڈی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, یاد رکھیے گا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہی کلمہ استعمال کریں گے جو آپ کی شان کے مطابق ہے, کیونکہ آپ کی شان ہی ایسی اعلیٰ عرفہ ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاح میں خوش طبعی جس کو ہم کہتے ہیں, خوش طبعی میں جھوٹ نہیں ہے.
کوئی مثال اگر ہو تو
میں عرض کرتا ہوں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر عرض کی کہ مجھے اونٹ چاہیے, تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. کہا کہ آپ اونٹ کا بچہ کیوں دیں گے, میں اونٹ چاہیے. کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہے. تھا مزاح, ایک نے آگے کہا کہ جنت کا سوال کیا تو وہ بوڑھی عورت تھی, تو آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو افسردہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان جوان ہو کے جائے گا, وہ جوانی والی 30 سال کا نظر آئے گا جنتی, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا دیکھیں, یہ مزاح میں نے سنایا ہو تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. میں نے عرض کی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی نا. اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح کرنے کے چند ایک واقعات ہیں, مگر زندگی کا بڑا حصہ رونے میں گزرا. یہ مزاح کرنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ مزاح کرنا ہے, اس کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ آقا روتے بھی تھے اور آقا کی صحبت میں رلایا بھی جاتا تھا. ابھی بھی ہم نے تھوڑی دیر کچھ ایسے باتیں کی جس سے مسکراہٹ آئی چہرے پر, ایک حشاش بشاش ہو جاتا ہے انسان. مگر اس کا یہ کہاں ہے کہ کہا جس کو آپ عموماً لافنگ کہتے ہیں, تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کبھی کہا لگایا ہی نہیں ہے. اور یہ جو میں اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق عرض کر رہا ہوں نا, جیسے آپ نے ابھی سوال کیا اس کے ضمن میں, اس پر قرآن پاک کی آیت ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بچپن سے جب سے اسکول پڑھ رہے ہیں یہ آئے سنتے آ رہے ہیں, تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. ڈیفینیٹلی مسلمان کے لیے یہ دیکھنا یار ہمارے نبی نے کیا کیا تھا, یہی رول ماڈل ہے ہمارے لیے. تو وہ مزاج جس میں دل آزاری نہ ہو. اب مثال کے طور پر میں نے حدیث پڑھی تھی الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ کسی نے کسی کے چپل چھپا لیے, اب وہ اپنے چپل ڈھونڈنے لگا اور بے چین ہو گیا تو انہوں نے بھی چپل لگ دیے. بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی, انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے جملے حدیث میں کہ آقا میں نے دل لگی کی تھی, میں نے دل لگی کی تھی. ارشاد فرمایا مسلمان کو تکلیف دینا کیسا, مسلمان کو تکلیف. اب ہمارا جو مزاج ہے, ہمارا مزاج جب تک کہ سامنے والے کو تھپڑ نہ مار دیا جائے, سامنے والے کو ذلیل نہ کر دیا جائے, سامنے والے کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دی جائیں, یا کسی کی نقل نہ کر لی جائے, کسی کے وہ نہ کر لیا جائے, پھر بدقسمتی کے ساتھ جھوٹ نہ بول دیا جائے, بدقسمتی کے ساتھ اور بدقسمتی پر بڑی بدقسمتی, معاذ اللہ, پھر یہی مزاج کفر تک بکوا دیتا ہے. فرشتوں کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں کیسی کیسی آدمی مطلب کہ وہ نہ بولنے والی چیزیں بول جاتا ہے, جس سے خود اس کے ایمان کو خطرہ اور سننے والے بھی خطرے میں آ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ایسے مزاح کو, ایسی کامیڈی کو کون اس کی اجازت دے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. مطلب جس میں اتنی اللہ کی نافرمانی ہو اس میں اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں شادی سنت ہے, لیکن شادی سنت ہے تو اس کے اندر گانا باجا بے پردگی تو الاؤ نہیں کر دی جائے گی یار. چلو سنت پر عمل کرنے چلے ہو تو چلو, یہ باقی جو کچھ ہے جیسے عمر ہمارا نعرہ لگاتا ہے سب چلتا ہے, خوشیوں میں سب چلتا ہے. ارے بھائی خوشی ہو گئے غم ہو, اللہ کا حکم چلتا ہے, سب تو نہیں نہ چلتا. دیکھیے ابرار الحق بھائی ہم تک حدیث پہنچتی ہے.
لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں اس کی وہ نہیں کر رہا ہوں.
نہیں
نہیں, میری کوشش بھی ہے, میں یہ بتاتا چلوں کہ بڑے عرصے سے ہے کہ میوزک کو ترک کروں, اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے.
ابرار الحق بھائی ابھی تو صرف
ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات, ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا,
آپ کی بات پر ایک بات ضرور کہوں گا, نیت کرنے پر ہی حوصلہ افزائی ہے
ماشاء اللہ,
چھوڑنے پر قیامت کے دن کا انعام کیا ہوگا, اللہ نے قبول کر لیا تھا.
ایک عرض میں کرنا چاہوں گا, باقی چونکہ دوست میرے بیٹھے ہیں تو میں یہ کہ میرا ایک دوست تھا, میں اب نام نہیں لوں گا, پہلے شو بزنس میں تھا, تو اس نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کی. کہنے لگا میں سنا ہے کسی سے کہ اگر آپ کوئی برا کام, انسان ہے تو اچھے کام بھی کر رہا ہوتا ہے, برے کام بھی ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف یہ کرے پہلی سٹیج پہ کہ جو اچھا کام ہے نا اس کی محبت دل میں بڑھاتا جائے, کہ یا کہ اور زیادہ اچھا کام اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کی محبت بڑھاتا رہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا, لیکن یار نماز مجھے پڑھنی ضرور چاہیے, ویسے میں پڑھ نہیں رہا ہوں مگر مجھے پڑھنی چاہیے, اور ایک برا کام کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے, تو وہ یہ کوشش بھی کرے اس کو روکنے کی, لیکن ساتھ ساتھ پہلے اس کی نفرت بھی دل میں پیدا کرے کہ یار جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ کام اچھا نہیں ہے, اس یار یہ کام کسی طرح سے میں کب وہ, اور پھر اللہ وہ خود ہی وقت لے آتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے اس بندے پر کہ جس کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اس طرح کی دعا مجھے یاد آ رہی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی ہے کہ ایسی کیفیت نصیب ہو کہ جب میں نیکی کروں تو مجھے خوشی ملے, گناہ ہو جائے تو غم ہو جائے. یہ تعلیم ہے امت کے لیے, تو گناہ بتقاضے بشیت ہو جائے تو غم ہو جائے. مگر یہ ایک فارمولا یاد رکھیں, مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. مسٹیک جو ہے نا وہ بائی مسٹیک ہوتی ہے, مسٹیک انٹینشنلی نہیں ہوتی. غلطی سے ہاتھ لگ گیا تو آپ معذرت کر لو گے, اب مارتے جا بولے گا غلطی ہو گئی تو اگلا ہی بولے گا ماما سمجھا ہوا ہے کہ مارے چلے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی. تو غلطی یہ غلطی سے ہوتی ہے, یہ انٹینشن ہی نہیں ہوتی.
سیف چانڈیو میرا نام ہے اور ملتان پی ٹی وی سے میرا تعلق ہے, ایز اے ایکٹر میں کام کرتا ہوں. اس میں میں نے مطلب جو میں نے دیکھا اور سنا, جو میرا ایک اس زندگی کا حصہ جتنا گزرا اس دنیا میں, جو میرا ایکسپیرئنس ہے, موسیقی کو روح کی غذا کہتے سنا میں نے لوگوں کو. میرا بھی ایمان ہے کہ یہ نہیں ہے. روح کی خوراک وہ کلام الہی ہے, اور جو جسم ہے وہ اس مٹی سے بنا ہے, اور اس مٹی میں وہ خوراک ہے جو اس جسم کی ہے. ہم اس جسم کو تین مرتبہ کھلاتے ہیں, اور اس روح کو ہم پیاسا اور بھوکا رکھتے ہیں, جس کی خوراک پانچ وقت کی نماز ہے.
آپ کا نام؟
سیف چانڈیو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی میرے بھائی نے کی, میں بھی شوبز سے ہوں, یہ بھی شوبز سے ہیں, ہم لوگ ہمیں اچھا لگا کہ آپ نے اپنا سمجھا. میں کراچی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, میرے سے بات نہیں ہو سکتی. میں میرے اندر کی جو کیفیت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو محبت ملی ہے میں بیان نہیں کر سکتا.
آپ کو محبت کیوں نہیں ملے گی؟
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پکی بات ہے, جسم والی اور یہ جو خوراک والی بات ہے کہ روح موسیقی نہیں ہے.
یہ پتہ نہیں کون سا طبقہ ہے جن کی روح کی غذا نہیں. میں نے بھی سنا ہے یہ ہے کوئی طبقہ جس کی روح کی غذا موسیقی ہوتی ہوگی, لیکن پاکیزہ روح کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تحقیق بے شک دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں. ویسے چانڈیو صاحب آپ کو میں دعوت دوں گا, آپ دعوت اسلامی کے مبالغ بن جاؤ. آپ بولو کہ آپ کو محبت ملی میں گناہگار, میں بولو میں گناہگار. یعنی بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو لوگوں پہ ظاہر ہوتے ہیں, بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتے. اللہ نے ہمارے کئی ایسے عیب ہیں جو چھپا کر رکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اللہ کے حضور ہم سب کو ڈرنا چاہیے, عاجزی کرنی چاہیے کہ کون ایمان سلامت لے کے جاتا ہے, کون ایمان سلامت لے کے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کس کو کب ہدایت دے اور وہ دین کی خدمت کر جائے, اور کون دین کی خدمت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا ایسا قہر نازل ہو کہ وہ کہیں کا نہ رہے. تو یہ تو مجھے بھی ڈرنا چاہیے, آپ سب کو ڈرنا چاہیے, اور ہم سب کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ یار راستہ مل رہا ہے نا, میں لے لوں. تو چانڈیو صاحب آپ کو, آپ تو باب المدینہ پہلی بار آئے. جی آیا نو, قرآن کی تفسیر آپ کو تحفے میں بھجوا رہا ہوں.
حضرت ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, صرف بتا کیا, میری بات تو سنیں. آپ نے تو بہت ڈرایا ہوا ہے سب نے, یار بات تو کر لینے دیں. ہم تو ان کے پیار میں پنجاب سے آئے, تو پہلے مدنی چینل آتا تھا دیکھتے تھے, لیکن ایک ٹاپک آپ کا وہ چھڑا ہوا تھا, غوث پاک نام کیا ہے, داتا کس کو کہتے ہیں. اچھا تو میں نے روک دیا وہاں پہ. تو ماشاءاللہ جو آپ نے گفتگو کی, کیونکہ میں ریلیٹڈ ہوں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے, پاک پتن سے میں آیا ہوں. مجھے بس ایک چیز بتائیں, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ کوشچن کرتے ہیں, تو میں اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک سے مانگے, یہ سب مسلمان کا ایمان اللہ پاک سے مانگے, ولی اللہ کا فیض کیا ہے؟ اگر ہم پھر دربار پہ جائیں کس طریقے سے جائیں, اور کیا مانگیں, اور کس طرح مانگیں, یہ ذرا مہربانی فرمائیں.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یعنی یہ اس کا پورا میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو, یعنی گناہ کر بیٹھو, تو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو نا, پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو, اور یہ نبی تمہاری سفارش فرمائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے وصال ظاہری کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی کہ میں حاضر ہوں, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, تو روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آواز آئی, اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی. تو ہم مطلب اولیاء کرام اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں, یہ حاضری دینا اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہے. بھائی دیکھیے, آپ پریشان تھے تو کہاں گئے, بلکہ میں تو کہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے, حکیم صاحب کے پاس بھی گئے, مالدار صاحب کے پاس بھی گئے, سب کے پاس گئے, لیکن آخر میں جا کہیں سے نہیں بنی تو کہاں گئے, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے. اس کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ اسی لیے تو گئے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اس کو نسبت کس سے ہے؟ رب تعالیٰ سے ہے نا. کسی اور کے پاس تو نہیں گئے آپ, کسی شرابی کو تو کہنے نہیں گئے, کسی جواری کو تو کہنے نہیں گئے, آپ تو اس کو کہنے کے لیے گئے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کا آپ اس کو نیک بندہ سمجھتے ہیں, اور آپ کو حسن ظن ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہے, تو آپ نے اس سے جو عرض کرنی ہے وہ عرض کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہوگا. پھر جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے.
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ آرام فرمائے تو وہ جگہ ہمارا جو گمان ہے جو ہم نے کتنا پڑا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہاں جانے سے انسان کی کیفیت تبدیل ہوتی ہیں. آدمی سڑک پر بد نگاہی کرتا ہوا آتا ہے مزار میں آتا ہے تو مزار میں اگر عورت کھڑی بھی ہو تبھی بد نگاہی نہیں کرتا. آخر کیا وجہ ہے کہ مزار میں عورت کھڑی ہو؟ نہیں جانا چاہیے عورت کو مزارات پر, لیکن اگر مزار پہ بھی عورت کھڑی ہے تو بد نگاہی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ بیٹھتا ہے تو اس کو قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے, بیٹھتا ہے تو درود شریف پڑھنے کا دل کرتا ہے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو کہ جیسے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بابا فرید گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بارگاہ میں آج بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تو ہمیں مطلب تلاوت کرنے کا دل کرتا ہے, عبادت کرنے کا دل کرتا ہے. اچھا ننگے سر جاتے تو سر ڈھانپنے کا دل کرتا ہے. تو یہ جو دل کر رہا ہے یہ دل کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ کیا تھے بھائی جن کے پاس جا رہا ہوں؟ وہ تھے کیا؟ وہ ایک نمازی, پرہیزگار, متقی اور اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے. انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے. پھر یہاں جاتے تو ہمیں الحمدللہ عبادت, ریاضت, نیکی, توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. تو یہ فیض ہے.
مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.